بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دوسری شکل بھی ہے، آرایہ کی دوسری تفسیر بھی ہے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو نہیں لیا. اس میں سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بتلائی تھی. اب دیکھیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کی کیا تفسیر بنتی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب کتاب الام میں آرایہ کے بارے میں ایک اور تفسیر نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس چھوارے ہیں، تیار کھجورے ہیں، پیسے نہیں ہیں، تیار کھجورے ہیں، کھجور کا موسم آیا، باغوں میں کھجور لگ گئی، تو اس کے بچوں کو تازہ کھجور کھانے کا داعیہ پیدا ہوا کہ ہمیں تازہ کھجور کھانی ہے. اب اس آدمی کے پاس تازہ کھجور خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس آدمی کے پاس سوکھی کھجور ہے، تو وہ کسی باغ والے کے پاس گیا اور اس باغ والے سے یوں درخواست کی کہ میں تیار کھجور کے عوض میں، چھوارے کے عوض میں درخت پر لگی ہوئی تازہ کھجوریں خریدنا چاہتا ہوں. درخت پر لگی ہوئی تازہ کھجوریں خریدنا چاہتا ہوں. تو یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عریہ کی ایک شکل ہے. اور پانچ وسق تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مندوں کی حاجت سامنے رکھ کر کے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. حاجت مند یعنی یہ وہ آدمی جس کے بچے تازہ کھجور کھانا چاہتا ہے، چاہتے ہیں جس کے بچے، اور اس کے پاس تازہ کھجور خریدنے کے لیے نقد پیسے نہیں ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کو میں تازہ کھجوریں کھلاؤں، تو اس کے لیے یہ شکل اپنائی کہ وہ تازہ کھجور خریدے کھجور کے درخت والوں سے، اور اس کے بدلے کے اندر اپنے پاس جو تیار سوکھی کھجور ہے وہ اس کو دے دے وے. اب ایک گھرانے کی مقدار کھانے کی تقریباً پانچ وسق میں آرام سے پوری ہو سکتی ہے کہ ایک گھرانے والے جو تازہ کھجور کھانا چاہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پانچ وسق میں اطمینان سے جی بھر کے وہ کھا لیں گے. بس یہ آرایہ کی ایک شکل ہے جو مزابنہ سے مستثنی ہے، اور مزابنہ سے اس کو استثناء متصل کا درجہ حاصل ہے، ایسا سمجھا جائے گا. تو یہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ارایا کی ایک اور شکل تھی جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لیا نہیں ہے. اس کے بعد حدیث لائے استدلال کرنے کے لیے. ان ابن عمر, دو صحابی ہیں روایت میں, حضرت عبداللہ ابن عمر اس مسئلے میں روایت نقل کرتے ہیں, حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارایا میں رخصت عطا فرمائی, یہ کہ خرید لے وے اندازہ کر کے کیلن کیل کے ذریعے سے, یعنی درخت کے اوپر جو تازی کھجور ہے اس کا اندازہ کر لو اور کٹی ہوئی تیار کھجور کے بدلے میں کیل کر کے اس کو دے دو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی ہے. گویا اس حدیث شریف سے ارایا کے جواز کے اوپر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا اور صحیح استدلال کیا. قال موسیٰ بن عقبہ, مغازی کے ایک دوسرے مشہور امام موسیٰ ابن عقبہ بھی ہے, وہ سابقہ سند سے ہی, یعنی یہ جو سند آئی تھی محمد ابن مقاتل والی, اسی سند سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کا قول لائے ہیں. والارایا نخلات معلومات, کہ امام موسیٰ ابن عقبہ فرماتے ہیں کہ ارایا کی شکل یہ ہے کہ وہ کھجور کے درخت ہوتے ہیں. معلومات یعنی جانے ہوئے اور متعین ہوتے ہیں کہ یہ درخت کسی غریب کو, حبیب کو, قریب کو ہدیہ دے دیے تھے. یا عطیہ موہوب لہو, ان درختوں کے پاس آتا ہے, موہوب لہو ان درختوں کے پاس آتا ہے اور اس کے آنے کی وجہ سے واہب کو تکلیف ہوتی ہے. فیشتریہا, لہذا واہب نے موہوب لہو سے ان درختوں کو خود خرید لیا, اس پر لگی ہوئی کھجور کو خود خرید لیا. یہ شریعت کی نظر میں ارایا کہلاتا ہے. حضرت موسیٰ ابن عقبہ کے اس قول کا مطلب بعضوں نے یوں لیا کہ موسیٰ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ارایا ارا یا اری سے مشتق نہیں ہے بلکہ ارا یا ارو سے مشتق ہے, ورنہ شروع ترجمۃ الباب میں جو قول بتلایا گیا تھا وہ ضرب اور باب افعال سے ارا یاری ارا یو اری, لیکن یہ جو قول آیا یہ ہے ارا یا ارو, جس کے معنی لغت کے اندر آتے ہیں کہیں پر چلے جانا, اور موہوب لہو وہ چلا جاتا ہے. موہوب لہو باغ میں باڑی کے اندر چلا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے واہب کو تکلیف ہوتی ہے, اس اعتبار سے اس کو ارایا کہہ دیا گیا. یہ اس کا مفہوم نکلتا ہے. جی یہ آ گیا پیچھے موعود مسئلہ. بابو بئی اس سیماری, قبل ان يبدو صلاحها. یہ باب پھلوں کی بیع کے بیان کے اندر ہے. پھلوں کی صلاح ظاہر ہونے سے پہلے, پھلوں کی بیع پھلوں کی صلاح ظاہر ہونے سے پہلے. اب یہاں چند مسائل سمجھنے ہیں. پہلی اہم بات یہ سمجھنی ہے کہ بدو صلاح کس کو کہا جاتا ہے, صلاح کے ظاہر ہونے کا کیا مطلب. کھجور کی مثال لے لو, ورنہ یہ مسئلہ ہر پھل سے متعلق ہے, لیکن یہ چونکہ عرب معاشرے میں مدینہ میں زیادہ تر پھل کھجور ہوتے تھے, اسی لیے مثال میں ہم کھجور لیتے ہیں. کھجور کا پھل جب ابتدا درخت پر لگتا ہے تو ہرے کلر کا ہوتا ہے, گرین گرین رنگ کا ہوتا ہے. پھر جب وہ پکنے کے قریب ہوتا ہے تو پیلا ہو جاتا ہے. پیلا ہونے کے بعد وہ زرد ہو جاتا ہے. اور زرد ہونے کے بعد وہ پورے پورا پکنے لگ جاتا ہے. اب پھلوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک وہ ایک خاص سائز کے اندر بڑا ہوتا نہیں ہے وہاں تک اس کے اندر بیماری آ سکتی ہے, اور ایک خاص سائز کے اندر جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر بیماری نہیں آتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں کا آم لے لو, کہ آم ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ سخت گٹلی جمتی نہیں ہے, وہاں تک اس آم کے اندر بیماری آ سکتی ہے. لیکن جب آم کے اندر سخت گٹلی جمنے لگ جاتی ہے تو پھر اب اس میں کسی قسم کی بیماری نہیں آتی, وہ پھل جم گیا, ایسا کہا جاتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھل بیماری سے محفوظ ہو جانا یہ ضروری ہے, یعنی پھل اتنا سائز میں ہو جاوے کہ بیماری سے محفوظ ہو جاوے. اس لیے کہ قدرتی آفت اور حوادثات ایسی چیزیں ہیں جو بڑے ہونے کے بعد بھی آ سکتی ہے, مثلاً آندھی, طوفان, اولے وغیرہ کی وجہ سے گر جانا, یہ تو ایک ایسی تکلیف دہ چیز ہے کہ پھل بڑا ہونے کے بعد بھی اگر آندھی آ گئی, طوفان آ گیا, اولا آ گیا تو وہ پھل نیچے گر جائے گا, نیچے گر سکتا ہے وہ پھل. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بدو صلاح کے اندر بڑی جامع بات فرمائی کہ وہ پھل ایسا ہو جائے کہ بیماری سے محفوظ ہو جاوے, آندھی اولے آفت سے سلامتی مراد نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بدو صلاح کے متعلق یہ جو بات فرمائی یہ آم کے علاوہ دوسرے پھلوں کے اندر بھی جاری ہوتی ہے. آم کے علاوہ دوسرے پھلوں میں بھی یہ تعبیر اچھی ہے. مثلا چیکو، کھجور، آم، یہ پھل اس طرح ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی بیماری نہ لگ پائے، ایسی بڑی سائز کے وہ ہو گئے، تو اس کو کہا جائے گا بدو صلاح. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اچھی رائے ہے. ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ پھل مال بن جاوے. دیکھیے پھل مال جو ہے فوراً نہیں بنتا ہے، بلکہ مال ایک بڑی سائز پر جا کر کے وہ بنتا ہے. مثلاً آم بالکل چھوٹے چھوٹے ہو، لکھوٹی جیسے، تو اس زمانے کے اندر وہ مال کہلاتے نہیں ہیں، بلکہ جب اس کی سائز بڑے ہونے لگے تو اب وہ مال کہلاتا ہے. اس لیے کہ مال کی تعریف جو ہدایہ میں آپ نے پڑھی وہ یہ ہے، ما یمیل الیہ النفس، جس کی طرف انسان کا نفس مائل ہوئے. اور بالکل چھوٹے پھل، چھوٹے چھوٹے مروے کی شکل میں، اس وقت کے اوپر نہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے کھانے کے لیے، نہ جانور اس وقت مائل ہوتے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے عام مروے جو ہوتے ہیں وہ انسان بھی نہیں کھائے گا، وہ تورے لگتے ہیں، مثلے کڑوے لگتے ہیں، اسی لیے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. لیکن جب اس کی سائز تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو انسان مارکیٹ میں بیچنے کے لیے بھی رکھتا ہے، اور اس سے چٹنی چھونڈا بنتا ہے، دوسری چیزیں بھی اس کے ذریعے سے بنا کرتی ہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دوسری تعبیر کی کہ وہ مال بن جائے، یعنی ما یمیل الیہ نفس، اتنی بڑی سائز کے اوپر آ جاوے کہ جانور اور انسان اس کی طرف مائل ہو اور اس کو استعمال کرنے کے قابل سمجھے. یہ ان حضرات کا کہنا، یہ حنفیہ کی بات ہو گئی. البتہ احناف میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک الگ بات بھی کہی ہے، اور وہ یہ کہی کہ پھل اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کی سائز مکمل ہو جائے. یعنی ایک پھل عادتاً جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا ہو جائے، یعنی بڑھنے کی انتہا ہو جائے، اس کی مکمل سائز ہو جائے. یہ بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا. تو اتنا بڑا ہو جائے کہ مزید بڑھنے کی اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہ رہتی ہو. دیکھو پھلوں کو اللہ نے قدرتی طور پر ایک سائز عطا فرمایا ہے، اس سائز کے اوپر جا کر کے وہ پھل رک جاتا ہے، اس سے بڑا نہیں ہوا کرتا. مثلا آم ہے تو ہمارے علاقے میں عام متن جو آم ہے وہ انواع سے تعلق رکھتے ہیں. مثلاً راجہ پوری ہے تو وہ ایک ڈیڑھ کلو کا پھل ہو سکتا ہے، مال گبا ہے وہ بھی تقریباً اتنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بعض اقسام ہوتے ہیں پانچ پانچ کلو کے وزن کے. باقی عام متن جو عام ہے کیسر، حافظ، پوری دنیا میں چلتا لنگڑا، ان کی جو سائز ہوتی ہے وہ سائز ہمارے سامنے ہے کہ وہ 300-400 گرام کے عام طور پر ہوا کرتے ہیں. اب کوئی عقل مند یوں سوچے کہ میں اپنے آم کے درخت کے لنگڑے کو بڑا کروں گا، یعنی اس کو توڑوں گا ہی نہیں، رہنے دیتا ہوں رہنے دیتا ہوں، کب توڑوں گا، کا وہ تربوز جتنا بڑا ہوئے تب توڑوں گا. تو یہ اس کی عقل مندی کی بات ہے کہ اس نے بہت عقل مندانہ سوچ سوچی. اس لیے کہ آم کی جو قدرتی سائز ہے اس سائز پر جا کر کے اس کا بڑھنا رک جائے گا, چاہے اس کو درخت پہ رکھو یا توڑ لو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. بلکہ ایک مدت تک آپ رکھ چھوڑو اور نہ توڑو تو پھر وہ خود بخود ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے, پھر وہ زیادہ دنوں تک اوپر رہتا نہیں ہے. تو یہ پھلوں میں قدرتی اللہ کی طرف سے ایک سائز متعین ہے, وہاں جا کر کے اس کا بڑھنا رک جاتا ہے. یہ اس کی آخری بڑھاؤ کی جو ہے انتہا اور آخری سائز ہوا کرتا ہے. اب بعض ہمارے ملک کے اندر تربوز بہت بہت ڈیڑھ دو فٹ کے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ہماری یعنی ہوا کرتے ہیں. بعض ملکوں میں جاؤ تو پانچ پانچ فٹ کے, دس دس فٹ کے, بیس بیس کلو کے, ایسے بڑے بڑے بھی ہوا کرتے ہیں. تو یہ ایک قدرتی نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بعض صورتوں کے اندر پھلوں کی سائز کا بھی اعتبار کرتے ہیں کہ ایک پھل کی جو قدرتی سائز ہے جہاں جا کر کے اس پھل کے بڑھنے کی انتہا ہو جاتی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کا بھی اعتبار کرتے ہیں اور اعتبار کر کے یوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پھل بڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کی سائز مکمل ہو گئی اور اب سائز بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے, تو ایسا پھل اگر اس کا مالک بیچے گا بشرط ترک, یعنی خریدار پھل کو درخت پر رہنے دے گا, چھوڑے رکھے گا. یوں کہے گا کہ بھائی دیکھو میں پھل تو خریدتا ہوں لیکن ابھی یہی رہے گا, جب میری مرضی ہوگی تب میں توڑ کر کے لے جاؤں گا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب پھل کے بڑھنے کی انتہا ہو جائے اور اب بڑھنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے, سائز مکمل ہو جائے, اس وقت اس پھل کو بیچ سکتے ہیں بشرطِ ترک, یعنی درخت کے اوپر چھوڑے رکھنے کی شرط سے. اس کو امام محمد نے جائز قرار دیا ہے. بہرحال یہ پھلوں کے متعلق کچھ بنیادی باتیں ہوئی. اب اس کے بعد مسائل سمجھو. نمبر ایک, اگر پھل درخت کے اوپر ظاہر نہیں ہوا اس زمانے کے اندر, بیع کرنا بالاتفاق ناجائز ہے. پھل درخت کے اوپر ابھی نظر ہی نہیں آ رہا ہے, ظاہر ہی نہیں ہو رہا ہے, ابھی تو اس کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں, مور آئے ہوئے ہیں, ایسے زمانے کے اندر اس کی بیع کرنا بالاتفاق ناجائز ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ باڑیوں کی بیع اسی طرح کر دیتے ہیں کہ یہ کون دیکھ بھال کرے, کون چوروں سے جو ہے بچانے کی کوشش کرے. تو بس اب موسم آنے والا ہے, یعنی سردی کی تقریباً موسم شروع ہو گئی, تو عام متن سردیوں کے موسم میں آم کے پھل پھول نکلتے ہیں, پہلے مور آنے شروع ہو جاتے ہیں, تو اسی زمانے کے اندر باڑی کو بیچ دیتے ہیں لوگ. دوسرے پھلوں کے اندر بھی جب اس کے پھول کے آنے کی شروعات ہو گئی, ابھی تو پھل نظر بھی نہیں آ رہا ہے, پھل ظاہر بھی نہیں ہوا ہے, اور اسی زمانے کے اندر پورے پوری باڑی کو بیچ دیتے ہیں. باڑی بیچی یعنی پھل بیچ دیے, زمین نہیں بیچی. تو یہ بالاتفاق ناجائز ہے. نمبر دو، دوسرا مسئلہ سمجھو، پھل ظاہر تو ہو گیا، پھل ظاہر تو ہو گیا لیکن انتفاع کے قابل نہیں، ناقابل انتفاع، یعنی انسان بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور جانور بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ناقابل انتفاع ہے، ایسے زمانے کے اندر بھی پھلوں کی بے بالاتفاق ناجائز ہے، ایسے زمانے میں بھی پھلوں کی بے بالاتفاق ناجائز ہے۔ تیسرا مسئلہ سمجھو، پھل لگ گئے، تھوڑے بڑے ہو گئے، انسان کے اور جانور کے فائدے کے قابل ہو گئے، پھل لگ گئے، بڑے بھی ہو گئے، انسان اور جانور کے فائدے کے قابل ہو گئے، لیکن ابھی تک اس کے اندر صلاح کا ظہور نہیں ہوا، یعنی امام صاحب کے قول کے مطابق بیماریوں سے محفوظ نہیں ہوئے، اور دوسرے ائمہ کے نظریے کے مطابق آفت آندھی طوفان سے معمون نہیں ہوئے، بدو صلاح نہیں ہوا، صلاح ظاہر نہیں ہوئی، آفتوں سے محفوظ نہیں ہوا، تو ایسے پھل کی بے اس شرط پر جائز ہے کہ خریدنے کے بعد مشتری فوراً کاٹ کر کے لے جائے گا، ایسے پھلوں کی بے جائز ہے اس شرط پر کہ مشتری خریدنے کے بعد فوراً اس کو کاٹ کر کے لے جائے گا، جائز ہے۔ اس طرح کے پھل بھی مختلف کاموں میں آتے ہیں، وہ بھی مال متقوم ہوتا ہے، لوگ بہت سارے پروڈکٹس میں اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر یوں شرط لگائی کہ اس پھل کو میں خریدتا تو ہوں لیکن پکنے تک درخت پر رکھو، تو یہ بے بالاتفاق ناجائز ہے، پکنے تک اس کو درخت پر رہنے دو تو یہ بے بالاتفاق ناجائز ہے۔ چوتھی صورت حال ذرا اچھی طرح سمجھو، یہ تین مسئلے ہو گئے، چوتھا مسئلہ سمجھو، درخت کے اوپر لگا ہوا پھل خریدا، کوئی شرط بھی نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں، مطلقاً بے کر ڈالی، کوئی شرط نہیں لگائی، یعنی بدو صلاح سے قبل، بدو صلاح سے قبل درخت پر لگا ہوا پھل خریدا اور کوئی شرط نہیں لگائی، تو ائمہ ثلاث امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمہم اللہ اس بے کو ناجائز کہتے ہیں، اس بے کو ناجائز کہتے ہیں۔ حنفیہ کے یہاں یہ بے جائز ہے جبکہ وہ مال بن گیا ہو، حنفیہ کے یہاں یہ بے جائز ہے جبکہ وہ مال بن گیا ہو، اور اگر مال نہ بنا ہو تو حنفیہ کے نزدیک اس کی بے صحیح نہیں ہے، اگر مال نہ بنا ہو تو حنفیہ کے نزدیک اس کی بے صحیح نہیں ہے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر نظر کرتے ہیں کہ یہ مال بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، یہ تم دیکھو، شرط لگائی نہ لگائی اور المعروف کل مشروع، یہ سب چیزوں میں مت جاؤ، بس وہ مال بن گیا ہے تو بیل جائز اور مال نہیں بنا ہے تو بیل ناجائز. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے. اس کے بعد دھیان سے سمجھو, اگر کسی آدمی نے ان پھلوں کی بیع کی بدو صلاح سے پہلے, بدو صلاح سے پہلے پھلوں کی بیع کی مطلق کی, کوئی شرط نہیں لگائی, مطلق کی کوئی شرط نہیں لگائی, پھر مشتری بائے کے پاس گیا, بائے صاحب میں نے آپ سے یہ چیز خریدی ہے, مطلق خریدی ہے, کوئی شرط میں نے نہیں لگائی ہے, لیکن میں آپ سے ایک اجازت طلب کرتا ہوں. میری درخواست ہے آپ سے, کیا درخواست ہے؟ کہ جب تک یہ پھل پک جاوے وہاں تک درخت پر رکھنے کی مجھے اجازت دے دی جاوے, ایسی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. تو دیکھو کہ اس علاقے میں عرف کیا ہے, اس علاقے کا عرف اور رواج یہ ہے کہ پکنے تک درخت پر رکھنے کا رواج نہیں ہو, پکنے تک درخت پر رکھنے کا رواج نہیں ہے, یعنی عام متن لوگ جب بیع کرتے ہیں تو پکنے تک درخت پر رکھے چھوڑنے کا رواج نہیں ہے. بس یہ کوئی منفرد مشتری نکلا جو درخواست کرنے کے لیے چلا گیا, ورنہ علاقے میں اس کا عرف اور اس کا رواج نہیں ہے. تو اس صورت میں درخت کے اوپر پکنے تک رکھ سکتا ہے, درخت کے اوپر پکنے تک رکھ سکتا ہے. تو دیکھیے مطلق بے ہوگی, بغیر شرط کے بے کی, بدو صلاح سے پہلے بے کی, اس کے بعد مشتری درخواست کرتا ہے, اجازت طلب کرتا ہے کہ ان پھلوں کو درختوں پر رکھنے کی مجھے اجازت دی جائے پکنے تک, اور اس علاقے کے اندر شیرا خریداری کے موقع پر درخت پر رکھنے کی اجازت نہیں ہے, رواج نہیں ہے. تو یہ مشتری جس نے خصوصی درخواست کی, وہ خریدنے کے بعد پھلوں کو درخت کے اوپر رکھ سکتا ہے. جب بھائی نے اجازت دے دی اور اس علاقے کا رواج اور عرف بھی نہیں ہے, تو خریدنے کے بعد خصوصی درخواست, خصوصی اجازت کے اوپر وہ اپنے پھلوں کو درخت کے اوپر پکنے تک رکھ سکتا ہے. لیکن اگر اس علاقے کے اندر رواج ہو کہ مطلق خریدیں گے, کوئی شرط نہیں لگائیں گے, اور بعد میں جو ہے کہہ کر کے رہنے بھی دیں گے, یہ عام رواج ہو, تو اس صورت میں علامہ شامی یوں کہتے ہیں کہ یہ پھر پکنے تک درخت پر رکھنا جائز نہیں ہے. اگر اس علاقے میں عام رواج ہو کہ لوگ اس طرح مطلق بیع کرتے ہیں اور پھر درخت کے اوپر رہنے بھی دیتے ہیں, تو امام زین العابدین الشامی فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر درخت پر پھل پکنے تک رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ المعروف کل مشروط, کہ جو چیز عرف اور رواج میں ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ شرط لگی ہی ہو, اور اس علاقے کا رواج ہے, عرف ہے کہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں, تو تو چاہے عقد اس حال کے اندر کیا کہ وہ مطلق عقد کیا, کوئی شرط عقد میں نہیں لگائی, لیکن چونکہ اس علاقے کا عرف عام ہے, رواج عام ہے, اس کے اوپر پکنے تک رہنے دینے کا, اسی لیے المعروف بل مشروط ہو کر کے پھر اس کو ناجائز قرار دیا جائے گا. یہ شامی نے جو ہے یہ قول نقل فرمایا. تو یہ شکل اچھی طرح ذہن میں رکھ لے کہ قبل بدو صلاح, صلاح ظاہر ہونے سے پہلے پھلوں کی بیع ہوئی, مطلق بیع ہوئی, کوئی شرط نہیں لگائی, مشتری نے بعد میں بائے سے درخواست کی کہ پکنے تک میرے یہ پھلوں کو درخت پر رہنے دو اور اس علاقے کے اندر رہنے دینے کا رواج ہے, تو پھر خریدنے کے بعد تو اگر اس علاقے کا عرف اور رواج ہو تو جائز نہیں ہے, المعروف کل مشروط کی بنیاد کے اوپر. لیکن علامہ شامی کے اس قول پر محدث کبیر علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اشکال کیا ہے اور اس قول کی مخالفت کی ہے. شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس زمانے کے اندر اس طرح بے کرتے تھے اور درخت کے اوپر پھل کو چھوڑ دیتے تھے. تو اگر مطلق بے ہے کہ کوئی شرط لگی نہیں ہے اور مطلق بلا شرط اگر بے ہوئی اور پھر درخت کے اوپر پھل لگے رہے تو یہ جائز ہے, اس کے اندر المعروف کل مشروط کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت شاہ صاحب نے علامہ شامی کے اس قول سے اختلاف کیا ہے اور اس شکل کو جائز قرار دیا ہے. اور جواز کے اندر ہم ایک چیز مزید کہہ سکتے ہیں جو پیچھے گزر گئے, کہ جو شروط ایسی ہوتی ہے کہ جو متعارف بین الناس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی معاملہ جائز ہو جاتا ہے, اس کو بھی اس کے اندر ہم ذرا سا ملا سکتے ہیں. پانچویں شکل سمجھو, اگر پھلوں کی صلاح ظاہر ہو گئی بدوئے صلاح ہو چکا، اس کے بعد اگر کسی نے پھل بیچا، صلاح ظاہر ہو گئی اس کے بعد کسی نے پھل بیچا، تو ائمہ ثلاث رحمہم اللہ کے یہاں تینوں حالت کے اندر بے جائز ہے، وضو صلاح کے بعد پھلوں کو بیچا تو ائمہ ثلاث کے نزدیک تینوں حالت میں بے جائز ہے، یعنی کہ بے ہوتے ہی پھل کو توڑ لوں گا، بے ہونے کے بعد پھل کو رہنے دوں گا، یا توڑوں نہ توڑوں ایسی کوئی شرط نہ لگائی، تینوں شکل جائز ہے، ترک کی شرط بھی جائز، توڑنے کی شرط بھی جائز، بلا شرط بھی جائز، تینوں شکل میں ائمہ ثلاث کے نزدیک جائز ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاح ظاہر ہوئی یا صلاح ظاہر نہیں ہوئی، دونوں شکل برابر ہے دو مسئلوں کے اندر، صلاح ظاہر ہوئی صلاح ظاہر نہیں ہوئی، دونوں شکل برابر ہے دو مسئلوں کے اندر۔ نمبر ایک، مطلق معاملہ ہوا ہو، یعنی کوئی قید اس کے اندر نہ لگی ہو، مطلق بے ایجاب و قبول ہوا ہو، یا بشرط القطع، یعنی خریدنے کے بعد فوراً وہ پھل کو توڑ کر کے لے جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدو صلاح یا بدون بدو صلاح، دونوں صورت میں اگر مطلق بے ہوئی، یا یہ کہ بشرط القطع بے ہوئی، کہ بے ہونے کے بعد فوراً پھلوں کو توڑ کر کے لے جائیں گے، تو یہ بے جائز ہے۔ اور اگر پھلوں کو درخت کے اوپر چھوڑے رکھنے کی شرط لگائی ہے تو ناجائز ہے، پھلوں کو درخت کے اوپر چھوڑے رکھنے کی شرط لگائی تو ناجائز ہے۔ اس طرح کی باتیں حضرات ائمہ کرام کہتے ہیں۔ دراصل پرانے زمانے میں اور آج کے زمانے میں لوگ اس طرح بہت کرتے ہیں۔ باڑی والا کیا سوچتا ہے، کون فالتو محنت کرے، کون اتنی زیادہ نگرانی اور دیکھ بھال کرے، اور خریدار یوں سوچتا ہے، جو لوگ پوری پوری باڑیوں کے کانٹراکٹ لیتے ہیں وہ لوگ یوں سوچتے ہیں کہ ابھی پھل نکلا نہیں ہے تو باڑی کا مالک ہمیں کم ریٹ کے اندر باڑی دے دے گا، پھل لگنے کے بعد اس کو زیادہ نظر آئیں گے تو وہ بھاؤ بڑھا دے گا، ابھی پھل ہے نہیں تو اس کو میٹھی چکنی چپڑی بات کر کے کم پیسوں کے اندر پوری باڑی کا کانٹراکٹ لے لو۔ تو دونوں طرف کے لوگ اپنا اپنا مفاد سوچتے ہیں، باڑی کا مالک محنت سوچتا ہے کہ بھائی پھل لگ جائیں گے، سنبھالنا پڑے گا، چوکیداری کرنی پڑے گی، یہ سب جھنجٹ میں کون پڑے، اس سے بہتر ہے پوری باڑی دے دو۔ خریدار یہ سوچتا ہے کہ ابھی پھل نہیں ہے، ریزنیبل ریٹ میں باڑی کا کانٹراکٹ مل جائے گا، پھل نظر آنے شروع ہو جائیں گے تو باڑی کے مالک کی نیت بدل جائے گی اور وہ پھل مہنگے بھی باڑی مہنگی دے گا، اس لیے وہ لوگ بھی جلدی خریدنے کی سوچتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو ہے دھوکہ اور فساد ہی ہوتا ہے۔ وجہ کیا کہ مثلا جتنے ریٹ کے اندر اس نے خرید لی پورے پوری باڑی، اور اس نے جو تخمینہ لگا کر کے باڑی خریدی تھی، اتنے بھی پھل اس کو نظر نہیں آ رہے ہیں، اتنے بھی پھل اس کو نظر آ رہے نہیں ہیں، جیسے کہ پہلے پھول آئے تب تو بہت پھول دے، اس سے اندازہ لگا کہ اس سال بہت پھل لگیں گے، اسی لیے اس بات کو ملحوظ رکھ کے اس نے قیمت طے کر ڈالی۔ پھر عام متن کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری قیمت دیتے نہیں ہیں، قیمت کی ایک قسط چھوٹی سی دے کر کے باڑی لے لیتے ہیں، پھر کیا کہتے رہتے ہیں، جیسے جیسے پھل اتریں گے بکتے جائیں گے ہم تم کو پیسے دیتے جائیں گے۔ اب اس نے دیکھا کہ پھول تو خوب لگے تھے، مشتری نے دیکھا، لیکن آندھی آ گئی، اولے آ گئے، دھمس گر گئی اور سارے پھول جل گئے، تو دیکھا کہ اب تو یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، مشکل ہو گیا، جتنے میں نے باڑی خریدی ہے اتنے پھل اب نہیں آئیں گے، تو راتوں رات رفو چکر ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ شروع میں جو اس نے چھوٹی قسط دی ہے وہ قسط کا معمولی نقصان وہ گوارا کر لیتا ہے، کیونکہ آگے وہاں رہے اور اتنے پھل نہ آوے تو ابھی پورا پیمنٹ تو کرنا پڑے گا، تو پورا پیمنٹ تو بڑا نقصان ہے، اس لیے وہ فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں تو اور زیادہ نقصان ہو گیا، یعنی اس میں مشتری کا بھی نقصان ہو گیا اور بائیں کا نقصان یہ کہ اب تھوڑے پھل لگے ہیں تو تھوڑے پھل کے لیے نگرانی دیکھ بھال وغیرہ محنت کا خرچہ کہاں کرنے جاوے، اس لیے کہ نگرانی کا خرچہ ہی مہنگا پڑ جاوے، تو کہتا ہے کہ اب تو جو کھانا ہو کھاوے، جس کو لینا ہو لے لے، کون دیکھ بھال کرے گا، کون نگرانی کرے گا، جو بچے گا وہ لائیں گے گھر پر توڑوا کر کے، اور جو آئے گا بیچیں گے، تو اس میں گھاٹا اور نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ شکل شرعی اعتبار سے دھوکوں سے بھری ہوئی ہے، خدا سے بھری ہوئی ہے، اس لیے اس کے لیے شریعت نے بڑے کڑے شرط لگائے۔ اچھی بات یہی ہے کہ باغ کا مالک خود اخیر تک نگرانی رکھے اور پھلوں کو تیار کر کے شاندار جو ہے باکس کے اندر پیکنگ کر کے مارکیٹ میں لاوے اور اچھی طرح پیسے کماوے، یہ ہر طرح کے شک شبے سے پاک بہترین شکل صورت بندی ہے۔